کے پابند ہیں اور لبنان صہیونی حکومت کی اشتعال انگیزیوں کا شکار نہیں ہوگا. انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ اس مرحلے پر ہمارا ہتھیار صبر ہے اور ہم صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں گے. سامعین, گزشتہ ہفتے حماس نے ٹرمپ کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ فروخت کے لیے نہیں ہے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے اس بیان کے جواب میں کہ جس میں واشنگٹن کی جانب سے غزہ کی پٹی پر قبضہ کرنے اور اسے فری زون میں تبدیل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا, حماس نے زور دے کر کہا ہے کہ غزہ فروخت کے لیے نہیں ہے. حماس کے سیاسی بیورو کے رکن باسم نعیم نے ایک بیان میں مزید کہا ہے کہ غزہ فلسطینی سرزمین کا ایک اٹوٹ حصہ ہے اور یہ ایسی جائیداد یا ملکیت نہیں ہے جسے آزاد منڈی میں فروخت کیا جا سکے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے جمعرات کو قطر میں ہونے والی ایک تجارتی کانفرنس میں غزہ کو اپنے تسلط میں کرنے کے واشنگٹن کے رجحان کا اعادہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ امریکہ غزہ کو ایک آزاد علاقے میں تبدیل کر دے گا. انہوں نے مزید کہا کہ فلسطینی علاقوں میں اب بچانے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا ہے اور وہاں زندگی کی کوئی امید باقی نہیں بچی ہے. ٹرمپ نے پہلی بار فروری 2025 میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں غزہ کے بارے میں اپنے متنازعہ خیال کا انکشاف کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ غزہ کو مشرق وسطی کے خوبصورت خطے میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ٹرمپ کے اس منصوبے کو عالمی سطح پر مذمت کا سامنا کرنا پڑا اور فلسطینیوں, عرب ممالک اور اقوام متحدہ نے اعلان کیا کہ یہ اقدام نسلی تطہیر کے مترادف ہوگا. سامعین, گزشتہ ہفتے سے امریکی طیارہ بردار بحری جنگی بیڑے یو ایس ایس ٹرومن کے ایشیا کے علاقے سے باہر نکلنے کی خبریں منظر عام پر آ رہی ہیں. امریکی طیارہ بردار بحری جنگی بیڑے یو ایس ایس ٹرومن کے مغربی ایک امریکی عہدے دار نے یہ خبر دی ہے کہ اس بحری بیڑے کے پاس اور کوئی دوسرا الٹرنیٹ بھی نہیں ہے. الجزیرہ ٹی وی چینل نے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکہ کا طیارہ بردار بحری جنگی بیڑا علاقے سے نکل رہا ہے, تاہم بقول عہدیدار کے دیگر عسکری وسائل علاقے میں باقی رہیں گے. امریکی عہدیدار کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران حوثیوں اور اسرائیل سے جڑے مسائل کی نگرانی کی جا رہی ہے. قابل ذکر ہے کہ یو ایس ایس ٹرومن نامی امریکی جنگی بیڑا بحیرہ احمر میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا, جسے یمن کی مسلح افواج نے بارہا اپنے ڈرونز اور میزائلوں سے نشانہ بنایا. یمن کے ساتھ امریکہ کے جنگ بندی کے معاہدے کے اعلان سے قبل ایک اور امریکی بحری بیڑا یو ایس ایس کارل ونسن کو بھی علاقے میں بھیجا گیا تھا, تاہم وہ بھی امریکی اور صہیونی مفادات پر یمن کے حملوں کو روکنے میں ناکام رہا. سیاسی ماہرین نتائج حاصل کیے بغیر مذکورہ جنگی بیڑے کے علاقے سے انخلا کو امریکہ کی اسٹریٹجک شکست قرار دے رہے ہیں۔ مبصرین کا ماننا ہے کہ امریکہ نے پہلے تو یک طرفہ طور پر صہیونی حکومت کی حمایت میں یمن پر جارحیت کا آغاز کر کے سینکڑوں بار یمن پر بمباری کی، مگر جب اس کے بعد بحری جنگی بیڑے اور جہازوں پر یمن کے تابڑتوڑ حملے شروع ہونے لگے تو پھر وہ یمن کے ساتھ جنگ بندی معاہدے پر مجبور ہو گیا، اور خود امریکی صدر ٹرمپ نے اس معرکے میں یمنی فوج کی شجاعت اور دلیری کا واضح اعتراف بھی کر لیا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل انصار اللہ یمن کے ایک عہدیدار نصر الدین عامر نے میدان جنگ میں صہیونی حکومت کی کمزوری کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ خطے میں واضح طور پر اسرائیل کی حمایت سے دستبردار ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یمنی فوج خطرے کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی جو مظلوم عوام کی حمایت کی راہ میں اس کے سامنے رکاوٹ بنے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہفتہ وار پروگرام استقامت پائیدار اور جاوید کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
حسین دل میں ہے، بڑھتا رہے۔ سے کتراتے نہیں پرچم حسینی فوج کا ہم سب کا ہے قومی نشان ہم سب کا ہے قومی نشان عزم حسینی دل میں ہے عزم حسینی دل میں ہے بڑھتا رہے گا مشکل کشا ہم پر کرم مولا کا ہے ڈرتی ہے ہم سے بجلیاں ڈرتی ہے ہم سے بجلیاں عزم حسین دل میں ہے عزم حسین دل میں ہے بڑھتا رہے گا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ امام علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ اپنے زمانے کے آداب زبردستی اپنے بچوں کو نہ سکھاؤ کہ وہ تمہارے زمانے کے بجائے کسی اور زمانے کے لیے خلق کیے گئے ہیں۔ سامعین، اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں۔ پروگرام کا آغاز ایرانی اخبارات سے کرتے ہیں اور پہلے پیش ہے روزنامہ آرمان امروز کی اہم سرخیاں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کے لیے 2+1 کا روڈ میپ۔ ایران کا کسی ملک سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان۔ اور اب ایران سے ہی شائع ہونے والے اخبار ابرار کی بعض سرخیاں پیش خدمت ہیں۔ ایران کے شہید صدر سید ابراہیم رئیسی، شہید وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور دیگر سانحہ ہیلی کاپٹر کے شہیدوں کی پہلی برسی کے مراسم، ایران میں فضا سوگوار۔ صدر پزشکیان کی امن کی کوششوں کی پاکستان کے وزیر اعظم کی جانب سے قدردانی۔ ایران اور ہندوستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کا سلسلہ جاری۔ سامعین، اب پیش ہیں پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کی سرخیاں۔ پہلے اخبار جنگ کی کچھ سرخیوں پر ایک نظر۔ جنگ بندی جاری ہے، پاک بھارت حکام افواج کو مقام امن پر لانے کے لیے کار کر رہے ہیں۔ انڈیا نے حملے کی پیش کی اطلاع نہیں دی، اسحاق ڈار۔ بھارت نے پانی روکنے کی کوشش کی تو نتائج نسلوں پر محیط ہوں گے، ڈی جی آئی ایس پی آر۔ پاکستان کا بیرونی مالیاتی خلا سن 2027-28 تک 88 خرب روپے ہو جائے گا۔ سن 2030 تک نجکاری سے کوئی آمدنی نہیں ہوگی، آئی ایم ایف۔ عمران خان کے لیے ریلیف ڈیل کے بارے میں کوئی بات قبل از وقت ہوگی۔ اور اب پاکستان سے ہی شائع ہونے والے اخبار ڈان کی بعض سرخیوں پر ایک نظر۔ نتن یاہو کا غزہ پر مکمل قبضے کا اعلان، امریکی دباؤ پر محدود امداد پہنچنے کی اجازت۔ عوام پر آئندہ مالی سال میں 194 ارب روپے کی اضافی پیٹرولیم لیوی کا بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ اسحاق ڈار 3 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ سامعین، اخبار ڈان کے کالم کا عنوان ہے، فلسطینیوں کی لیبیا منتقلی کے منصوبے سے عرب اور یورپی ممالک کو خوف زدہ ہونا چاہیے۔ کالم نگار عباس ناصر لکھتے ہیں، اسرائیلی قابض قوت نے اپنے ریزرو فوجیوں کو بلا کر اب پہلے کے مقابلے میں کئی زیادہ کو مقبوضہ پٹی میں تعینات کر دیا ہے۔ غزہ میں بھوک اور خوراک کی قلت کی صورتحال پر تمام بین الاقوامی اداروں کی جانب سے توجہ دلوائے جانے کے باوجود 6 ہفتے سے زائد عرصے سے خوراک کی امداد کے راستے بند ہیں، جبکہ بمباری کی بڑھتی شدت نے ظاہر یہ کر دیا ہے کہ نسل کشی کی مہم کو تیز کر دیا گیا ہے۔ یہ تمام باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ اسرائیل کے فوجی مقاصد انتہائی واضح اور خطرناک ہیں۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ اس کا آپریشن تمام یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ہے۔ تاہم بہت سے لوگ سچائی سے آگاہ ہیں، اور ان میں سے ایک مارک سیڈن بھی ہیں جو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر نسل پرست حکومت کی غزہ میں جاری مہم کو وہی کہنے کی جرأت کر رہے ہیں جو حقیقت میں وہ ہے، جیسے نسل کشی اور حالیہ تاریخ میں ظلم کی بدترین مثال وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ملٹری کاروائی کے ذریعے اسرائیل صرف 8 یرغمالی ہی رہا کروا سکا ہے، 33 انہی کی فضائی بمباری میں مارے گئے، جبکہ 148 کو مذاکرات کے ذریعے رہائی ملی۔ بات یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق نہیں، بلکہ یہ فلسطینیوں کے خاتمے کے بارے میں ہے۔ لوگوں کو اس بات کا احساس آخر کب ہوگا؟ غزہ میں تباہی کے مناظر ناقابل بیان ہیں۔ اردو لغت کی کوئی بھی صفت اس ظلم کو بیان نہیں کر سکتی۔ ہولوکاسٹ میں لاکھوں یہودیوں کے بے رحمانہ قتل کے بعد دنیا نے اعادہ کیا تھا کہ ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہوگا۔ واضح طور پر کسی کے لیے بھی یہ وعدہ اہمیت کا حامل نہیں تھا۔ اگر کسی نے غزہ کے مناظر نہیں دیکھے ہیں تو ان کے لیے میں بیان کیے دیتا ہوں۔ مقتول بچوں کے خون آلود چہرے اور ہاتھ پاؤں کٹی ہوئی لاشیں، شدید زخمی افراد، غم زدہ مائیں، ہسپتال کے بستروں پر لیٹے جلے ہوئے مریض جو بمباری کی زد میں آگ چکے تھے، جبکہ نا امید صحت عامہ کا عملہ ان مریضوں کو خود اٹھا رہا ہے اور یہ عملہ خود ہاری ہوئی جنگ میں بنیادی صحت کی سہولیات اور ادویات کے بغیر ہی زندگیاں بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ وہ بھی اس صورت میں ممکن ہے کہ اگر وہ خود ڈرونز کے حملوں میں زندہ بچ جائے تبھی۔ شاید لوگوں کو شعور آ جائے، لیکن ان 18,000 شہید بچوں کے لیے بہت دیر ہو چکی ہوگی جن کی عمر 10 سال سے بھی کم ہے۔ گھروں، اسپتالوں، اسکولز، سول انفراسٹرکچر کی تباہی اور امدادی تنظیموں پر پابندیوں کے علاوہ غیر ملکی صحافیوں کو بھی کوریج سے روکا جا رہا ہے، کیونکہ غیر ملکی صحافیوں کو غزہ کے مقامی صحافیوں کی طرح حماس قرار دے کر مارنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ غیر ملکی میڈیا کو اس لیے روکا جا رہا ہے تاکہ غزہ سے باہر دنیا کو نسل کشی اور قتل عام کی خبریں نہ مل سکیں، کیونکہ اگر انہیں علم ہو گیا تو یہ عالمی حکومتوں کے مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑ بھی سکتی ہیں۔ کئی ماہ سے بھوک سے لاغر کمزور بچوں اور خون میں لتپت خاندانوں کی تصاویر دیکھنے کے بعد آزاد میڈیا رپورٹس کے مطابق شہادتوں کی تعداد 1,00,000 تک پہنچ چکی ہے، جس کے بعد مغربی رہنما بھی بے چینی محسوس کرنے لگے ہیں۔ سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار صحافت کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہندو پاک کے درمیان سیز فائر برقرار رہے گا، فوج نے ان قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا کہ مفاہمت محض عارضی تھی۔ آپریشن سندور پر سوالات اٹھانے والے پروفیسر علی خان محمود آباد گرفتار۔ اصل بالادستی آئین ہند کی ہے، اس کے ستونوں کو مل کر کام کرنا چاہیے، گوائی۔ سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کے ادارے پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ادارے کا عنوان ہے ٹرمپ یہ جنگ بھی روکیں۔ اس ضمن میں اخبار لکھتا ہے کہ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ ہندوستان سے کیوں خار کھائے بیٹھے ہیں۔ ان کی بیانات اور ان کے اقدامات سے ہند مخالف رویہ صاف جھلکتا ہے۔ ہندوستانی تارکین وطن کو ہتھکڑیاں لگا کر اور بیڑیاں پہنا کر وطن واپس بھیجنا ایسی شرمناک حرکت تھی جو ان کے نہ تو منصب کے شایان شان تھی اور نہ ہی حقوق انسانی کی کوئی دستاویز یا کوئی فارمولا اس کے جواز میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ پوری ہندوستانی قوم کی تحقیر و تذلیل تھی۔ اس کے بعد انہوں نے محصول یعنی ٹیریف کا تنازعہ کھڑا کر دیا۔ اب تک کے کسی صدر کو ٹیریف پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ایسے معاملات باہمی گفتگو سے طے کر لیے جاتے تھے۔ ٹرمپ تو گفت کے قائل ہیں، شنید کے نہیں ہیں۔ گفت میں بھی وہ شاہی فرمان کا عنصر غالب رکھتے ہیں، ذل الہی نے جو فرما دیا فرما دیا۔ حالیہ دنوں میں ہندو پاک کشیدگی اور جنگ جیسی صورتحال پر ان کی نام نہاد مداخلت اور پھر یہ دعویٰ کہ میں نے جنگ رکوا دی ہے کسی بھی صدر کو زیب دینے والی بات نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا بھی کہ میں نے تجارت منسوخ کرنے کی دھمکی دے کر جنگ رکوائی ہے، دھمکی دینے کے ان کے مزاج کا تصدیق نامہ ہے۔ ہم نے جارج بش سینئر سے لے کر اب تک کے صدور کو دیکھا ہے، ان میں اس طرح دھمکانے اور اپنے طرز عمل کو کسی کار خیر کے طور پر پیش کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ سفارت کاری کی زبان ایسی نہیں ہوتی، لہجہ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش ہے پروگرام درخشاں ستارے۔
محترم سامعین کی خدمت میں پروگرام درخشاں ستارے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے اس پروگرام میں بھی ہم ثقت الاسلام شیخ کلینی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، عالم تشیع کے بزرگ علماء دین کے تعارف پر مبنی پروگرام درخشاں ستارے کی گزشتہ کڑی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ تیسری صدی ہجری کے بزرگ اور ممتاز شیعہ عالم دین جناب شیخ کلینی علیہ الرحمہ تھے، جو تشیع اور اہل سنت دونوں فرقوں کے نزدیک فتویٰ دینے میں قابل وثوق اور اعتماد سمجھے جاتے تھے، اور اسی لیے وہ ایسے پہلے مسلمان دانشور ہیں جو ثقت الاسلام کے لقب سے مشہور ہوئے۔ شیخ کلینی فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے، اور حضرت امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے چار نائب خاص، جنہیں نواب اربعہ کہا جاتا ہے، کہ معاصر تھے، لیکن نائبین کی سماجی پابندیوں کے باعث تشیع کی ثقافتی اور علمی ذمہ داری شیخ کلینی کے کاندھے پر تھی، جو کھلم کھلا طریقے سے شیعہ امامیہ مسلک کی ترویج اور اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کے فضائل و مناقب اور ان کی تعلیمات کی نشر و اشاعت بہتر طریقے سے کر سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے اہل علم اور حدیث شناس گھرانے میں پرورش پائی تھی۔ ثقت الاسلام شیخ کلینی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد اور اپنے ماموں، جو اپنے دور کے ممتاز اور بزرگ علماء میں شمار ہوتے تھے، سے حاصل کرنے کے بعد رائے، قم، کوفہ اور اس کے بعد بغداد کا سفر کیا، تاکہ قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے بحر بیکرہ میں ڈوب کر علم کے موتیوں سے بہرہ مند ہوں۔ شیخ کلینی اپنے دور میں دین کی مخالفت اور کجروی سے متعلق مختلف فرقوں کی کوششوں کو دیکھ رہے تھے اور اپنے دور کی صورتحال اور مشکلات کو خوب درک کر رہے تھے، لہذا انہوں نے حضرات اہل بیت معصوم علیہ السلام کے اقوال کو انحراف و تحریف سے بچانے کو ترجیح دی اور اس میدان میں اپنی پوری عمر صرف کر دی۔ شیخ کلینی نے اپنی بابرکت زندگی میں متعدد اور اہم کتابیں تالیف کی ہیں، جن میں الرجال، الرد علی القرامطہ، رسائل الامہ علیہم السلام، تعبیر الرویا اور اہل بیت علیہم السلام کی مدح میں ایک شعری دیوان شامل ہیں، لیکن شیخ کلینی کی سب سے اہم کتاب الکافی ہے، جو انہوں نے 20 برسوں میں تالیف کی ہے۔ کتاب کافی حدیث کی 4 معتبر کتابوں میں سے ایک اور شیعہ فقہ کا منبع و ماخذ شمار ہوتی ہے۔ کتاب کافی صرف شیخ کلینی کی ہی سب سے اعلیٰ اور اہم کتاب نہیں ہے، بلکہ حدیث میں اس سے زیادہ معتبر کوئی کتاب تالیف نہیں ہوئی ہے۔ یہ کتاب تقریباً 11 صدیوں سے محدثین اور فقہا اور شرعی احکام کے استنباط کے واسطے عظیم شیعہ مجتہدین کے لیے مرجع اور مستند کتاب ہے۔ شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے کتاب کافی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے 16,000 احادیث نقل کی ہیں۔ یہ کتاب 3 حصوں میں تقسیم ہے: اصول کافی، فروع کافی اور روضۃ الکافی۔ اصول کافی اعتقادی اور اخلاقی موضوعات پر مشتمل اور 8 حصوں میں ترتیب دی گئی ہے۔ مرحوم شیخ کلینی نے اصول کافی میں ابتدا میں باریک بینی اور منطقی لحاظ سے اسلامی احکام کی شناخت میں عقل کی اہمیت اور اس کے مقام و منزلت کے بارے میں متعدد روایات سے استدلال پیش کیا ہے۔ اس کے بعد حصول علم کی فضیلت اور آداب تعلیم کے بارے میں گفتگو کی ہے، تاکہ عقیدتی معیارات کے اثبات میں علم معرفت کی اہمیت کو واضح کیا جا سکے۔ ثقت الاسلام شیخ کلینی نے اہم ترین اعتقادی اصل و بنیاد توحید اور معرفت خدا کا موضوع اٹھایا ہے، اور پھر کتاب الحجہ میں نبوت اور امامت کے بارے میں حدیثیں ذکر کی ہیں۔ کتاب اصول کافی کا دوسرا حصہ تواضع، بردباری، قناعت، غیبت، دعا کی فضیلت اور آداب معاشرت جیسے اخلاقی و تربیتی مسائل سے مختص ہے۔ کتاب اصول کافی کا یہ حصہ بہت ہی دلچسپ، مختلف نوعیت کا حامل اور سب کے لیے لائق استفادہ ہے۔ کتاب کافی کا دوسرا حصہ یعنی فروع کافی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جیسے فقہی احکام و مسائل سے مختص ہے اور عام طور سے فقہا اور مجتہدین روایات سے استفادہ کرتے ہیں۔ کتاب کافی کا تیسرا حصہ روضۃ الکافی ہے جو 597 حدیثوں پر مشتمل ہے، اور اس میں مختلف موضوعات من جملہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے خطبے، خطوط، مواعظ، داستانیں اور تاریخی مضامین موجود ہیں، اور انہیں مختلف موضوعات کے سبب اس کا نام روضہ یعنی باغ یا بوستان رکھا گیا ہے۔ کتاب کافی کے مؤلف شیخ کولینی نے نواب اربعا کا بھی کچھ دور دیکھا ہے، اور ان کا زمانہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے قریب تھا، اس لیے انہوں نے بہت کم واسطوں سے روایات نقل کی ہیں، اور بعض روایات صرف 3 واسطوں سے نقل کی گئی ہیں، اور یہ مسئلہ کتاب کافی کے لیے قابل ذکر اہمیت کا حامل ہے۔ کتاب کافی میں مختصر اور ایسے برجستہ عنوانات کے ساتھ احادیث کی جمعوری کی گئی ہے جس کے ہر حصے سے مضامین کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح ساری روایات من و ان نقل کی گئی ہیں، ان میں کسی طرح کے تصرف اور دخل سے کام نہیں لیا گیا ہے۔ شیخ کولینی نے اپنی کتاب کافی میں واضح اور صحیح حدیث کو پہلے باب میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد مبہم اور مجمل احادیث کو ذکر کیا ہے۔ کتاب کافی کے امتیازات میں سے ایک یہ ہے کہ شیخ کولینی نے ہر حدیث میں سلسلہ سند کو امام معصوم تک پہنچایا ہے۔ مرحوم شیخ کولینی نے اپنی کتاب کافی میں ایسی احادیث جمع کرنے کی پوری کوشش کی ہے جو قرآن کریم کے آیات کے مخالف نہ ہوں۔ اکثر علماء تشیع کتاب کافی میں موجود تمام روایات کی صحت کے قائل ہیں، لیکن شیعہ علماء کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کتاب کافی میں بعض احادیث و روایات کے بہت زیادہ ضعیف ہونے کو قبول کرتا ہے۔ شیخ کولینی علیہ الرحمٰ نے اپنی کتاب کافی کے مقدمے میں لکھا ہے کہ وہ روایت معتبر اور صحیح ہے جو قرآن کے معیار پر پوری اترتی ہو، یعنی کتاب الہی کے مطابق ہو۔ عظیم شیعہ دانشور اور اہل تشیع کے بزرگ عالم دین علامہ شیخ مفید علیہ الرحمٰ کتاب کافی کے بارے میں لکھتے ہیں، کافی اہل تشیع کی عظیم ترین کتابوں میں شامل ہے، اور ہمارے علماء نے دیگر تمام کتابوں سے زیادہ کتاب کافی سے استفادہ کیا ہے۔ ثقت الاسلام شیخ کولینی سن 328 ہجری قمری میں حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت کبریٰ کے آغاز میں 70 برس کی عمر میں بغداد میں انتقال کر گئے۔ شیخ کولینی کی قبر بغداد کے قدیم پل کے قریب واقع علاقے باب الکوفہ میں ہے، اور بہت سے مسلمان وہاں فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں۔ سامعین، اس پروگرام کے اختتام میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم نے اپنے فرزند سے کہا، میرے نور نظر، ہمیشہ عالموں اور دانشوروں کی بزم میں بیٹھا کرو اور ان کی باتوں کو غور سے سنا کرو، کیونکہ خداوند کریم مردہ ضمیر کو نور علم و حکمت سے نئی زندگی عطا کر دیتا ہے، جس طرح تیز اور طوفانی بارش ناقابل کاشت بنجر اور مردہ زمین کو زندہ اور قابل کاشت بنا دیتی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام درخشاں ستارے سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ سینی فوج نے وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے رہائشی علاقوں، مکانات اور طبی مراکز کو نشانہ بنایا ہے۔ مزید 153 فلسطینی شہید۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک بار پھر اس بات پر تاکید کی کہ تہران پرامن ایٹمی توانائی کے اپنے حقوق سے گریز ہرگز دستبردار نہیں ہوگا۔ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے پاکستان اور ہندوستان کے قومی سلامتی کے امور کے مشیروں سے ٹیلی فون گفتگو میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ خلیج فارس کے تینوں جزائر ایران کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ اور تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے گھات لگا کر سینی فوجیوں پر حملہ کر دیا۔ اور اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ غزہ پر وحشیانہ سینی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 153 ہو گئی ہے، جبکہ درجنوں دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ غزہ کے مختلف علاقوں پر سینی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق سینی فوج رہائشی علاقوں، مکانات اور طبی مراکز کو نشانہ بنا رہی ہے۔ سینی فوج نے وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے انڈونیشین اسپتال کو بھی نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں اس اسپتال کی سرگرمیاں بند ہو گئیں۔ سینی فوج نے اسی طرح غزہ کے جنوب میں واقع خان یونس کے عناصر طبی مرکز پر حملہ کیا ہے۔ غزہ سے عرب میڈیا کے مطابق غزہ کے صرف سیف زون المواسی کیمپ پر سینی حملے میں 36 فلسطینی شہید ہوئے۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ پر حالیہ سینی حملوں میں مزید 5 صحافی شہید ہوئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے وحشیانہ سینی جارحیت میں 230 سے زائد صحافی شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے غاصب سینی حکومت کے ساتھ قیدیوں کی رہائی کے لیے عارضی معاہدے کی خبروں کی تردید کی ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس اور سینی حکومت کے درمیان غزہ میں عارضی جنگ بندی کے ممکنہ معاہدے کی افواہوں کے بعد تحریک حماس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے ان دعووں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی مزاحمت صرف اس صورت میں قیدیوں کو آزاد کرے گی کہ جب جنگ مکمل طور پر بند ہو جائے گی۔ حماس کے بین الاقوامی شعبے کے اعلیٰ عہدیدار سامی ابو زہری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ حماس اور غاصب حکومت کے درمیان 9 قیدیوں کی رہائی کے بدلے 2 ماہ کی جنگ بندی پر رضامندی کی خبر بالکل بے بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ دوہری شہریت والے ایک فوجی کو حملے کے حوالے کر کے بات چیت کے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر امریکہ کی طرف سے مثبت رد عمل نہیں ملا ہے۔ ابو زہری نے غزہ پر جاری صہیونی جارحیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جب تک حملے بند نہیں ہوں گے قیدیوں کے بارے میں کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ استقامت جامع معاہدے اور بین الاقوامی ضمانتوں کے تحت تمام قیدیوں کو ایک ساتھ آزاد کرنے کے لیے تیار ہے۔ تحریک حماس کے عہدیدار نے صہیونی حکام کے حالیہ بیانات کو جنگی مقاصد کے حصول کی بیان بازی اور ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش قرار دیا۔ واضح رہے کہ بعض مغربی ذرائع ابلاغ نے صہیونی قیدیوں کے بدلے 300 فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی خبریں دی ہیں، تاہم استقامت کے قریبی ذرائع نے ان خبروں کو دشمن کی نفسیاتی جنگ کا حصہ قرار دیا ہے۔ تہران ڈائیلاگ فورم کا اجلاس دوسرے دن بھی جاری رہا۔ تہران ڈائیلاگ فورم میں دنیا کے 50 سے زائد ملکوں کے اعلی حکام، وزراء اور اسی طرح مختلف شعبوں میں سرگرم تنظیموں کے سربراہوں، نمائندوں، نیز اقوام متحدہ کے بھی نمائندوں نے شرکت کی۔ اس فورم میں علاقائی اور عالمی حالات اور خاص طور پر غزہ اور فلسطین کی صورتحال پر خاص طور پر جائزہ لیا گیا۔ تہران ڈائیلاگ فورم میں 40 خصوصی پینل علاقائی اور عالمی حالات اور مسائل کے تعلق سے مختلف موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران مقررین اور شرکاء نے غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ مظالم کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور اسرائیلی جارحیت کے فوری سدباب کا مطالبہ کیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان اور وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے غزہ میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی مذمت کی اور انہیں فوری طور پر بند کرانے کا مطالبہ کیا۔ تہران ڈائیلاگ فورم میں صدر مسعود پزیشکیان نے کہا کہ ہم سب انسانوں پر ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنا فرض ہے۔ جب انسانی حقوق کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو تنازعات اور اختلاف جنم لیتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو صہیونی حکومت آج کر رہی ہے، اور اس کی حمایت کے ذریعے سرزمین فلسطین پر لوگوں کا بے دریغ قتل عام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے عمان اور ترکیہ کے وزراء خارجہ اور شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل سے ملاقاتوں اور ٹیلی فون رابطے میں ایک بار پھر ایران کے اس اصولی موقف کا اعادہ کیا کہ تہران پرامن ایٹمی توانائی کے اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ عمان کے وزیر خارجہ بد البوسعیدی ایرانی ہم منصب سید عباس عراقچی کی دعوت پر تہران ڈائیلاگ فورم میں شرکت کے لیے ایران آئے۔ اس موقع پر ایران کے وزیر خارجہ سے ہونے والی ملاقات میں وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے عمانی ہم منصب کی فورم میں شرکت کا شکریہ ادا کیا اور اسے دنیا، خصوصاً پڑوسی ممالک کے مابین مشاورت اور تعاون کا ایک قیمتی موقع قرار دیا، تاکہ مشترکہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ پیدا ہونے والے مواقع سے بھرپور استفادہ کیا جا سکے۔ اس موقع پر عمان کے وزیر خارجہ بد البوسعیدی نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ ایران اپنے جوہری حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ اس ملاقات میں ایٹمی معاملے پر ایران اور امریکہ کے بالواسطہ مذاکرات کی تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ عمان کے وزیر خارجہ بد البوسعیدی نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ سلطان عمان دو طرفہ دوستانہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ترک ہم منصب حاکان فیدان کے ساتھ ٹیلی فونی رابطہ کر کے ان کو بھی ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات اور تین یورپی ممالک کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے زور دیا کہ اگر مخالف فریق سنجیدہ اور پابندیوں کے خاتمے کے بدلے ایران کے جائز حقوق کا احترام کیا جائے تو نیوکلیئر معاہدے کے لیے تیار ہے۔ گفتگو کے دوران ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے بھی ایران کے تعمیری اور سفارتی رویے کی تعریف کرتے ہوئے ترکی کی طرف سے ہر ممکن تعاون کی آمادگی ظاہر کی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس راخچی نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات میں رکن ممالک کے ساتھ فعال تعاون اور باہمی روابط کے فروغ کو اولین ترجیح قرار دیا۔ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے پاکستان اور ہندوستان کے قومی سلامتی کے امور کے مشیروں سے الگ الگ ٹیلی فونی گفتگو میں مختلف سیکورٹی، اقتصادی اور سیاسی میدانوں میں باہمی تعاون پر زور دیا ہے۔ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی اکبر احمدیان نے پاکستان کے قومی سلامتی کے امور کے مشیر محمد عاصم سے ٹیلی فونی گفتگو میں سیاسی، اقتصادی اور سیکورٹی کے شعبوں میں ایران اور پاکستان کے تعاون کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ علاقے کے دشمنوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ خطے کے چین و سکون کو درہم برہم کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ہمسایہ ممالک سرحدوں کی حفاظت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے وعدوں پر قائم ہیں۔ پاکستان کی قومی سلامتی کے امور کے مشیر عاصم منیر نے بھی علاقے میں ایران کے مثبت کردار کی تعریف کرتے ہوئے تمام شعبوں میں ایران کے ساتھ تعاون اور تعلقات کی توسیع پر زور دیا۔ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی اکبر احمدیان نے ہندوستان کے وزیر اعظم کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوال سے ٹیلی فونی گفتگو کی۔ اس موقع پر علی اکبر احمدیان نے کہا کہ ایران اور ہندوستان قدیم تہذیب کے مالک دو بڑے ملک ہیں جن کے درمیان سیاسی اور اقتصادی میدان میں تعاون کے متعدد مواقع موجود ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے خلیج فارس کے تین جزائر سے متعلق دعووں کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جزائر ایران کا اٹوٹ حصہ ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بغداد میں منعقدہ عرب لیگ کے سربراہی اجلاس کے اختتامی بیان میں خلیج فارس کے تین جزائر تمبے بزرگ، تمبے کوچک اور ابو موسیٰ سے متعلق دعووں کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جزائر ایران کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ ترجمان نے واضح کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ان دعووں کو اقوام متحدہ کے منشور، بین الاقوامی قوانین، علاقائی خود مختاری، قومی حاکمیت اور اچھی ہمزائیگی کے اصولوں کے خلاف سمجھتا ہے۔ عرب لیگ کے اختتامی بیان میں اس مسئلے کو اٹھایا جانا ناقابل قبول ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے شمالی غزہ میں گھات لگا کر سینی فوجیوں پر حملہ کر دیا، جن میں متعدد سینی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ شہاب نیوز ایجنسی سے خبر دی ہے کہ القسام بریگیڈ نے ایک ٹارگیٹڈ اور پیچیدہ کارروائی کے دوران شمالی غزہ میں سینی فوجیوں پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ اس حملے میں سینی فوج کی متعدد گاڑیاں تباہ اور کئی سینی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اس کارروائی کے بعد سینی فوجیوں اور قسام کے جیالوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں، جس کے دوران سینی دشمن کے کئی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوجی ایک فلسطینی کمانڈر کو اغوا کرنے کی اپنی کوشش میں ناکام ہو گئے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ سینی فوجی عورتوں کے لباس میں فلسطین کی عوامی مزاحمتی کمیٹیوں کے فوجی ونگ ناصر صلاح الدین بریگیڈ کے کمانڈر احمد سرحان کو زندہ اغوا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ ناکام رہے۔ پاکستانی وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے 6 تجارتی راہداریوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اور افغانستان سے روس تک ریل اور روڈ سے منسلک ہونے کا خواہاں ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کراچی، کوئٹہ اور گوادر سے وسطی ایشیا اور یورپ کے روٹ پر بات کی اور 6 ممکنہ تجارتی راہداریوں کی نشاندہی بھی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایران سے آذربائیجان اور روس تک روڈ نیٹ ورک چاہتا ہے۔ کراچی سے ماسکو بذریعہ چین اور قازقستان بھی پاکستان کا ممکنہ روٹ ہے۔ گوادر سے افغانستان کے ذریعے ماسکو اور ترکمانستان جا سکتے ہیں۔ عبدالخلیم خان نے کہا کہ پاکستانی جنوبی اور وسطی ایشیا کے مابین ٹرانزٹ نہیں اکنامک برج ہے، شنگھائی تعاون تنظیم سمیت مختلف معاہدوں پر عمل پیرا ہے، مزار شریف سے کوہاٹ ریل منصوبے پر 633 ملین ڈالر لاگت آئے گی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے M6 سرمایہ کاری کا پرکشش منصوبہ ہے، ایران کے راستے روس کے لیے ٹرین کا پائلٹ پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان لینڈ لاک ریاستوں کو گرم پانیوں تک رسائی دے رہا ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے ریاست مدھیہ پردیش کے ریاستی وزیر وجے شاہ کو کرنل صوفیہ قریشی پر متنازعہ بیان کو لے کر ایک بار پھر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کرنل صوفیہ پر بی جے پی کے ریاستی وزیر وجے شاہ کے مبینہ توہین آمیز بیان کے معاملے پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے وجے شاہ کے بیان پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس معاملے میں ایس آئی ٹی کی تشکیل کو بھی منظوری دی ہے۔ سپریم کورٹ نے وجے شاہ کا معافی نامہ نامنظور کرتے ہوئے معاملے کی جانچ کے لیے ایس آئی ٹی کی تشکیل کا حکم دیا۔ عدالت نے مدھیہ پردیش کے باہر کے 3 سینئر آئی پی ایس افسروں کی خصوصی جانچ کمیٹی بنانے کو کہا ہے۔ عدالت نے کہا کہ ہم اس معاملے پر قریب سے نظر رکھیں گے اور اس معاملے پر ایس آئی ٹی پہلی رپورٹ 28 مئی کو پیش کرے گی۔ امریکی شہر شکاگو میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ٹرمپ کے آمرانہ طرز حکومت کے خلاف انسانی زنجیر تشکیل دے کر احتجاج کیا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق شکاگو میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے 60 کلومیٹر طویل انسانی زنجیر تشکیل دے کر ٹرمپ کے غیر قانونی اور آمرانہ اقدامات کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین میں تحفظ ماحولیات کی حامی تنظیموں کے کارکن اور وہ امریکی فوجی بھی شامل تھے جو مختلف جنگوں میں زخمی ہوئے تھے۔ مظاہرے میں شریک لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ ٹرمپ کے آمرانہ طرز حکومت اور غیر قانونی اقدامات کے خلاف احتجاج کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم ٹرمپ کے استبدادی اور جابرانہ رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ اس طرح کے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھیں گے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ صہیونی خفیہ ایجنسی موساد نے شام میں ایک پیچیدہ اور خفیہ آپریشن کے دوران اپنے بدنام زمانہ جاسوس ایلی کوہن سے متعلق 2500 اہم دستاویزات اور تصاویر کو تل ابیب منتقل کر لیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں۔ اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں, قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں. سرکار نے بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں, سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں. اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں. عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے, عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں, اب چاہیے نہ جاؤ